الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وعن أبي الدرداء قال أوصاني خليلي أَلَّا تُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِعْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمه ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم روشری پڑھ لیجیے سب حضرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج یہ کہا گیا ہے کہ نماز کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو. میں آغاز میں ہی آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس ساری گفتگو پر پورا دھیان دیا جائے اور اسے ذہن میں جگہ دی جائے، یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ پر ایمان لانے کا پہلا قدرتی اور فطری تقاضا ہے کہ اللہ کا قرب اور اس کی رحمت و رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل اور روح کو راحت پہنچائی جائے. نماز ان مقاصد کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. قرآن کریم میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھتے رہو. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا وقت ہونے پر نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات اذان دینے کا حکم دیتے اور ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال اذان دو، نماز کے قیام کا اعلان کرو اور ہمیں نماز کے ذریعے سے راحت پہنچاؤ. اسی طرح معروف حدیث آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ جو نماز فرض ادا کرتے ہیں ہم، اس سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ایک خادم تھے، فرماتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میں نے ایک رات نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کے ہاں گزاری، اور جب سحری کا وقت ہوا تو وضو کا پانی لوٹا اور دیگر ضروری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ سحری کے وقت میں اٹھ کر یہ خدمت کر رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا فقال علی سل, آپ نے فرمایا اے ربیعہ مانگو. کیا مانگتے ہو؟ قبولیت کی گھڑی ہے. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ, تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. سبحان اللہ. قال اب غیر ذالک, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں. قلت ہوا ذالک, تو میں نے کہا عرض کیا یا رسول اللہ بس مجھے یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے. تو آپ نے ارشاد فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُودِ, یہ حدیث مسلم شریف میں ہے. آپ نے فرمایا پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو تاکہ جنت میں تمہیں ساتھ رکھوا سکوں, یعنی تمہارے نام عمل میں نمازوں کی کثرت میرے لیے تمہارے حق میں شفاعت اور سفارش کرنے کو آسان بنا دے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنے کامیاب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا رجال, میرے کامیاب بندے وہ ہیں لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ, انہیں کاروبار, تجارت, خرید و فروخت, اللہ کی یاد, ادائیگی نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا فرض بھی بجا لاتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, نماز ہر دکھ اور تکلیف کے وقت مومن کا بہت بڑا سہارا ہے, جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کی مدد حاصل کرتا ہے. اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. صبر عمل صالح ہے اور نماز عمل صالح ہے, اور اعمال صالحہ کا وسیلہ دے کر اللہ تعالی سے مدد طلب کرنا, اس پر سب کا اتفاق ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ علی الخاشعین, نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرتے رہو, یہ بڑی مشکل ہے لیکن جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اور صحابہ کرام نے ان آیات پر عمل کر کے دکھایا. حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب بھی کوئی دشواری پیش آتی آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے. حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں کہ جب آندھی چلتی, آندھی کے آثار ظاہر ہوتے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فوراً مسجد میں چلے جاتے. آپ کا رخ انور, اس سے پریشانی جھلکنی شروع ہو جاتی اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی مسجد سے نکلتے نہیں. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آندھی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں آپ کا چہرہ فک ہو جاتا ہے, تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں پہلی قوموں میں سے بعض قوموں پر عذاب آندھی کی صورت میں آیا ہے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے, آپ دیکھ لیجئے سورج گرہن ہو تو مستقل نماز ہے، چاند گرہن ہو تو پھر نماز خسوف ہے، سورج گرہن ہونے پر نماز کسوف اور چاند گرہن ہونے پر نماز خسوف، یہ دراصل ہمیں یہ سب تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو تو ہم نے نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ہمیں دینی یا دنیاوی ضرورت پیش آنے پر نماز حاجت پڑھنے اور دعائے حاجات مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعا سکھائی ہے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لي ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مرضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا ولنا فيها صلاحا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. یہ دعا ہے، صلاة الحاجت مستقل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی. میرے بزرگوں اور دوستو، گرمی ہو یا سردی، تندرستی ہو یا بیماری، حالت امن ہو یا حالت جنگ، آدمی مقیم ہو یا مسافر، حاکم ہو یا رعایا، مالک ہو یا مزدور، نماز سب پر فرض رہتی ہے. اگر کوئی اقتدار کے ایوانوں میں اپنی مصروفیت کو عذر بنا کر پیش کرے گا تو اللہ تعالی حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سامنے لائیں. اگر کوئی تجارت کے حوالے سے اپنی تجارت کی مصروفیت کو عذر پیش کرے گا تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستیاں سامنے آئیں گی کہ جن کی تجارت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ ورثہ میں جب مال تقسیم ہونے لگا تو سونے کی اینٹوں کو کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر لوگوں ورثہ میں تقسیم کیا گیا. تفصیل میں نہیں جا رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس کی تاکید اس قدر کی ہے کہ دنیا سے رحلت فرما ہونے سے چند لمحات پہلے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زبان مبارک پر امت کو جو آخری وصیت تھی وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، خبردار نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، نماز پابندی سے پڑھتے رہنا، اور جو اپنے جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، مل کے یمین ہیں یا زیر دست، ان کا ہمیشہ خیال رکھنا. ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا، حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ الصلاۃ. قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھیں گے. فَإِن صَلُحَتْ، اگر یہ صحیح نکلی، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، تو انسان کامیاب و کامران قرار دیا جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر خراب نکلی، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، ناکام اور نامراد ہو کے رہ جائے. اور ایک اور بشارت کی بات آپ سب کو سناؤں، یقینی بات ہے آپ کی توجہ ہوگی. فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر فرائض کے بجا لانے میں کہیں کوئی کمی سامنے آئی، قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، اللہ تعالی فرمائیں گے، انظروا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، ذرا دیکھو میرے بندے کے نامہ عمل میں فرض کم ہو گئے ہیں، نفل اگر ہیں تو ان پر ان کو دیکھو. فَيُكْمَلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، تو جو فرائض کی کمی ہوگی نفلوں کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی. سبحان اللہ. ثم یکون سائر عملہ علی ذلک. میرے بزرگوں اور دوستو، پانچوں نمازیں باقاعدگی سے ادا کرنے والوں کو نبی کریم علیہ السلام نے بڑی خوشخبری سنائی ہے. حضرت عمرو بن مرہ جوہنی فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکات وصمت رمضان وقمتہ، یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھتا رہوں، زکات دیتا رہوں، رمضان کے روزے رکھوں، وقمتہ اور رمضان میں قیام بھی کروں، یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جب حج فرض نہیں ہوا تھا، اور تراوی اور تہجد میں شریک ہوں، فممن انا، تو اس صورت حال میں آپ بتا دیجئے میرا شمار کن میں ہوگا. قال من الصدیقین والشہداء، سنو کل قیامت کے دن صدیقوں میں اور شہداء میں اٹھائے جاؤ. اللہ، جبکہ دوسری طرف نماز نہ ادا کرنے والے کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ معاف کیجئے بات ذرا کڑوی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب کی ہے، میری تو ہے نہیں، ان کی نشاندہی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلات والتسلیمات نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، من حافظ علیہا، جس نے نماز پابندی سے ادا کی، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، اس کے لیے اللہ قیامت کے دن نماز کو اس کی نجات کی دلیل بنا دیں گے، اس کے لیے نور بنا دیں گے، روشنی کا سامان بنا دیں گے اور نجات کا ذریعہ بنا دیں گے. ومن لم يحافظ علیہا، اور جس نے نماز پابندی سے ادا نہ کی، لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، نہ اس کے لیے کوئی نور ہے، نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہے نجات کی، اور نہ اس کے لیے بالآخر نجات ہے. وکان یوم القیامت مع قارون و حامان و فرعون و ابی بن خلف، اور قیامت کے دن یہ قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھیوں میں ہوگا، اس لیے کہ وہ بھی سب باغی اور سرکش تھے، اور نماز نہ پڑھنے والا بھی باغی اور سرکش قرار پائے گا، اس لیے باغیوں کے ساتھ ہوگا. ہاں البتہ جیل میں قیدیوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں، یقینی بات ہے یہ کفر والے درجے میں نہیں ہوگا، اگر صاحب ایمان ہے لیکن سارے کے صلات ہے تو ضرور اس کا درجہ ان کے قریب قریب کہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں. ذرا غور کیجئے اس بات پر، اہل جنت جب اہل جہنم سے ان کے جہنم میں آنے کے اسباب کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ اپنی فرد جرم اپنی زبان سے بیان کرتے ہوئے پہلا جرم یہ بتائیں گے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 43، اپنے گھروں میں جا کے قرآن کریم کھول کے دیکھیے. اہل جہنم جہنم میں آنے کا پہلا جو جرم ہے وہ یہ بیان کریں گے، لم نکو من المسلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، قیامت کا چونکہ اعتقادی انکار کرتے تھے اس لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے محروم رہے. میرے بزرگوں اور دوستو، نماز ادا کرنے والوں نے، میری بات پر ذرا غور کیجئے، نماز ادا کرنے والوں نے دل کو اطمینان دلانے کے لیے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ حقوق اللہ کو چھوڑیں جی وہ معاف ہو ہی جائیں گے. یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں, اور جی حقوق اللہ کو چھوڑیں یہ معاف ہو ہی جائیں گے, حقوق العباد ادا کرتے رہیں. حالانکہ حقوق العباد بھی دراصل حقوق اللہ ہیں, کیونکہ بندوں کے حقوق بھی اللہ ہی نے متعین کیا. باپ کا حق کس نے متعین کیا ہے؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ کون متعین کر رہا ہے؟ اللہ متعین کر رہا ہے. خود اللہ نے حقوق متعین کیے ہیں اور بیان فرمائے ہیں, لہذا ایسے بہانوں کے ذریعے جھوٹی تسلیاں دے کر خود فریبی میں مبتلا رہنے کی بجائے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس حکم دیا, اپنے حبیب کو حکم دیا, اور ہم اللہ کے اس حکم پر عمل کریں جو اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے تمام لوگوں کو دیا. اور وہ حکم کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. گھر والوں کو نماز کی پڑھنے کا حکم دیتے رہیے اور خود بھی اس پر مضبوطی سے قائم رہیے. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, رزق کی ذمہ داری تو ہم نے لی ہے. جو کام اللہ نے اپنے سپرد کیا ہے ہم رات دن اس کے بارے میں پریشان ہیں, اور جو ہمارے سپرد کیا ہے اس رات دن اس سے غافل ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, نماز جس قدر بلند درجے کا عمل ہے اسی قدر اس کے آداب اور شرائط بھی اہم ہیں. یہ بات بھی بہت دھیان سے سننے کے لائق ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا اس پر توجہ دیجئے. نماز ادا کرنے والا جب مسجد کی طرف بڑھتا ہے اور صرف نماز کے ارادے سے مسجد میں آ رہا ہوتا ہے, تو حضور نے فرمایا لم یخطو خطوتن الا رفعت له بها درجت وحط عنه بها خطیئت. ہر قدم پر اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں. فاذا صلى, جب نماز پڑھتا ہے, لم تزل الملائکہ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ. حدیث کے الفاظ سنیے, حضور نے فرمایا جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے یا نماز پڑھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے, جب تک وہ مسجد میں موجود رہتا ہے اور اپنے نماز کی جگہ پر اور اپنے مصلے پر اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پر موجود رہتا ہے, مسلسل فرشتے اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہو. مالم یحدث, جب تک وہ باوضو بیٹھا رہے. دوسری روایت میں ہے مالم یوزفی ہے, جب تک وہ کسی اور کو ایذا نہ پہنچائے, زبان یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اور حضور نے فرشتوں کی دعا کے الفاظ ذکر کر دیے ہیں, اللہم صل علی, اللہم ارحم ہو. فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اے اللہ تو اس پر درود بھیج دے, اس پر رحمت عنایات بھیج دے اور اس پر رحم فرما. اللہم اغفر له, اللہم تب علی, اے اللہ اس کو معاف کر دے, اے اللہ اس کی توبہ قبول کر دے. حضور فرما رہے ہیں ولا یزال فی صلاتن منتظر الصلاۃ, اور وہ مسلسل نماز میں ہی رہتا ہے جب وہ نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے, بشرطے کہ گپ شپ اور غیبت میں مشغول نہ ہو جائے. پہلے آ گئے مسجد میں لیکن گپ شپ شروع ہے اور غیبت شروع ہے. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تہجد کے وقت اٹھے اور ان کا بیٹا بھی ساتھ اٹھا, دونوں نے تہجد پڑھی. تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا کہ ابا جان دیکھیں یہ سارے سوئے پڑے ہیں اور ہمیں اللہ نے توفیق دی, ہم نے تہجد بھی پڑھ لی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ جملہ کہنے کی بجائے اگر تم سوئے ہی رہتے تو بہتر تھا، سوئے رہتے تو بہتر. مسجد ادب کی جگہ ہے اور نمازی اللہ کا مہمان ہے. حضرت سلمان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے فرمایا، من توضع فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اور اچھے انداز سے وضو کرتا ہے، وضو میں غفلت نہیں کرتا، سردیوں میں کونیاں خشک رہ جاتی ہیں اور ٹخنوں کے پیچھے ایڑی کے اوپر کی جو جگہ ہے وہ عموماً خشک رہ جاتی، عموماً خشک رہ جاتی، ان کا ان چیزوں کا خیال کرتا ہے، ثم اتى المسجد، اور پھر مسجد میں آتا ہے، فهو زائر اللہ، یہ اللہ کا ملاقاتی ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے. وحق على المزور ان يكرم الزائر، اور میزبان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، جتنا وہ عظیم ہے اس کا اکرام بھی اتنا ہی عظیم ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے میزبان کے لیے ضروری ہے، معاف کرنا یہ بات بھی ذرا غور طلب ہے، جیسے میزبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملاقاتی کا لحاظ کرے، اسی طرح ملاقاتی کے لیے بھی ضروری ہے کہ آداب ملاقات کا لحاظ رکھے. مثلا جب مسجد میں آئے باوقار لباس کے ساتھ آئے، جو سونے کا لباس ہے وہی پہن کر مسجد میں آ گئے، کہ جی مولوی صاحب دیکھیں شرٹ پہنے ہوئے یا یہ جو بنیان پہنے ہوئے نماز تو ہو جاتی ہے. میں نے کہا آپ بنیان بھی اتار دیں اور صرف کچا ہی پہنے رکھیں جس سے ناف ڈھکی ہوئی ہو اور گھٹنے ڈھکے ہوئے ہو، نماز تو پھر بھی ہو جائے گی. لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ کہ اس حال میں کبھی پی سی میں دعوت کھانے گئے ہو؟ خدا کا خوف کرو، کس کے دربار میں حاضر ہو. خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اعضاء کو ڈھانپنے والے لباس کے ساتھ، پاک بدن کے ساتھ باوضو ہو کر، خضوع یا بنی آدم خضوع زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو جب بھی مسجد میں آؤ باوقار لباس کے ساتھ، باوقار لباس کے ساتھ. دوسرا ادب یہ ہے کہ داخل ہو تو فوراً اپنی جھولی پھیلاؤ. کیا مطلب؟ دعا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. واپس جانے لگو تو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں، زمین پر تیری زمین پہ جا رہا ہوں، اپنے فضل سے مجھے نواز دینا. مسجد میں آ کر، مسجد میں آ کر اگر ممنوع یا مکروہ وقت نہ ہو، ممنوع وقت تین ہے، عین سورج طلوع ہو رہا ہو، عین زوال کا وقت، اور عین غروب آفتاب، یہ ممنوع وقت ہے، یا غروب آفتاب سے دس منٹ پہلے بھی شمار کر لیجئے. یہ غروب، یہ ممنوع اوقات ہے تین. اور مکروہ وقت کون سے ہیں؟ طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے دس پندرہ منٹ بعد تک، اور عصر کی نماز پڑھ لینے سے مغرب تک. اگر یہ ممنوع اور مکروہ اوقات نہ ہوں تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نفل تحیید المسجد پڑھ لیں. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں آئے، فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے وہ دو رکعت پڑھے. اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحیت المسجد. اگر وقت کم ہے اور زور سے پہلے چار سنتیں ہی پڑھی جا سکتی ہیں تو ان سنتوں میں ہی تحیت المسجد کی نیت بھی کر لے، اللہ دونوں کا اجر عطا فرمائے. جب جماعت کے لیے انتظار میں ہو تو اس دوران تلاوت قرآن کریم پڑھے کرتا رہے، قضا نمازیں ادا کر سکتا ہے یا ذکر کرے، درود شریف پڑھنے میں مصروف رہیں، ادھر ادھر دیکھنے اور گپ شپ کرنے سے گریز کریں. دوسروں کی حاضریاں لگانا کون کب آ رہا ہے، اس کو چیک کرنے والے بے مقصد کام میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، قبلہ رخ ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں. مسجد میں بیٹھ کر بھی اگر کوئی شخص باہر دیکھ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اسے ادھر والے سے محبت کم ہے، ان سے محبت زیادہ ہے. یہ قبلہ رخ ہونا، یہ اپنی ایک مرکز کی طرف اپنی چارجنگ کے لیے اپنے قلب کو سیدھا کرنا ہے. اس لیے جب بھی آؤ رخ قبلہ کی طرف ہو کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، نماز با جماعت ادا کرنے کے اور دعا کریں، اللہ سے مانگیں. حضور نے فرمایا، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. با جماعت نماز کے لیے جب صفے بننا شروع ہو تو فوراً صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہوئے صفیں سیدھی بنائیں. حضرت انس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل علینا بوجہ قبل ان یکبر، تکبیر تحریمہ سے کہنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو ہماری طرف کر کے متوجہ ہوتے، فیقول تراسو، اور فرمایا کرتے تھے جڑ کر کھڑے ہو جاؤ، واعتدلوا، اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اور حضور نے فرمایا، صفوا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا کما کان حتی کانما یسوی بہ القداح، ہماری صفوں کو ایسے سیدھا کرتے تھے جیسے کہ لگتا ہے کہ تیر کو ان صفوں کے ذریعے سے سیدھا کر رہے ہیں. رسو صفوفکم، ملی ہوئی صفے بناؤ، وقاربو بینہا، اور دو صفوں کے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو، وحاذو بالآناق، اور گردنیں برابر برابر رکھو، یعنی سیدھے کھڑے ہو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اگر بآسانی ممکن ہو، بآسانی ممکن ہو تو پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ حاصل کریں، لیکن گردنیں پھلانگ پھلانگ کر پہلی صف میں آنا اور پہلی صف والوں کو تنگ کرتے ہوئے جگہ بنانا، اس کی ہمارے دین نے اجازت نہیں دی. بآسانی ممکن ہو تو پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ بنائیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، لو يعلم الناس ما في النداء، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا اجر کیا ہے، والصف الاول، اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر کیا ہے، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا علي لاستهموا، اور پھر قرآن دازی کے بغیر یہ حاصل نہ کر سکیں تو قرآن دازی کرنے لگے. گویا یہ اتنا عظیم عمل ہے. اور حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ وملائکته یصلون علی الصف الاول، حضور نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جب نماز با جماعت کھڑی ہوتی ہے تو رحمت کا نزول سب سے پہلے امام پر ہوتا ہے، اور پھر پیچھے جو بالکل کھڑا ہے اس پر، پھر دائیں پر، پھر بائیں پر، پھر دائیں پر، پھر بائیں پر. تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا وعلی الثانی، اور پھر دوسری صف پر، پھر یقینی بات ہے اگلی جتنی صفیں بنتی چلی جائے. پہلی صف مکمل کرنے کے بعد دوسری صف میں کھڑے ہونا ہے. حضور نے فرمایا، اتم الصف المقدم، پہلی صف مکمل کرو، ثم الذي يليه، پھر اس سے بعد والی، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، کمی اگر رہے تو آخری صف میں رہے، باقی ساری صفیں مکمل ہونی چاہیے. ہم صرف اس چکر میں کہ ہم جلدی باہر نکل جائیں آگے بڑھتے ہی نہیں، حرم میں نہیں بڑھتے، یہاں سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مکے لے چل، مدینے لے چل، وہاں اکثر باہر ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حرم کے اندر جا ہی نہیں رہے. کیوں جی، جلدی واپس جانا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے بڑھو اللہ کی طرف.
حضور فرما رہے ہیں اتم الصف المقدم، پہلی صف کو مقدم، پہلی صف کو مکمل کرو،
نئی صف درمیان سے بناؤ اور بھاگ کر صف میں مت شامل ہو. رکعت چلے جانے کے ڈر سے مسجد میں بھاگنا اور صف میں جا کر رکعت پا لینے سے حضور نے منع فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کھڑی ہو، فلا تعتوها وانتم تسعون، بھاگتے ہوئے صف میں مت شامل ہو، بھاگتے ہوئے مت شامل ہو، ولكن ایتوها وانتم تمشون وعلیکم السکینہ، باوقار طریقے سے چلتے ہوئے صف میں آؤ. فما ادرکتم فصلوا، جو مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو رہ جائے وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لو. عموماً جس طرف وضو کی جگہ ہوتی ہے ادھر ایک جانب سے لوگ صف میں، ایک جانب سے ہی لوگ صف شروع کر دیتے ہیں، جبکہ صف درمیان سے شروع کی جائے، اگرچہ رکعت جائی کیوں نہ رہی، صف میں شامل ہوتے ہی امام جس پوزیشن میں ہوں فوراً امام صاحب کے ساتھ مل جائیں. امام صاحب پہلے سجدے میں گئے، صاحب پیچھے کھڑے ہیں، اور جی چلو جی دو سجدے کر کے اٹھیں گے تو پھر رکعت میں شامل ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. حضرت معاذ ابن جبل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اس حدیث کے راوی ہیں. اذا اتى احدکم الصلاۃ، حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک نماز کے لیے آئے، والامام علی حال، اور امام جس پوزیشن میں ہو، فلیصنع کما یصنع الامام، تو وہ بھی وہی شروع کر دے جو امام کر رہا ہے. سجدے میں ہے، فوراً سجدے میں شامل ہو جاؤ. آپ سجدے کو معمولی سمجھتے ہیں؟ قرآن نے کہا سورہ اقرأ کے آخر میں، سجدہ کر اور اقترب، میرے اور قریب ہو جاؤ. حضور نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ ونحن سجود، جب تم آؤ نماز کے لیے اور ہم سجدے میں ہوں، فسجدو، تو فوراً سجدہ کرو، سجدے میں شامل ہو جاؤ. ولا تعدوه شيئا، اور اس کو رکعت شمار نہ کرنا. فمن ادرک رکعتا فقد ادرک الصلاۃ، ہاں جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت بھی پا لی. امام صاحب سے پہلے کوئی عمل نہ کریں. اور میں درخواست کروں گا، ذرا اس پر دھیان دیجئے، امام صاحب نے تکبیر تحریمہ مکمل نہیں کی اور مقتدی نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے، امام صاحب نے کہا اللہ اور انہوں نے پیچھے کہہ دیا اللہ اکبر، ایسا شخص جماعت میں شامل نہیں ہوتا، ایسا شخص جماعت میں شامل ہی نہیں ہوا. اور یہ غلطی اتنی عام ہے، اکثر اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. امام صاحب جب اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ یہ رکن ہے نماز کا، تکبیر تحریمہ ایک لحاظ، بعض نے اس کو شرط قرار دیا، بعض نے رکن قرار دیا. اگر امام صاحب سے پہلے کسی نے اللہ اکبر کہہ دیا تو وہ تو نماز میں شامل ہی نہیں ہوا. قیام، رکوع، سجدے، سلام پھیرنے جیسے تمام اعمال میں امام صاحب کی پیروی، یہ ہیں پیروی میں سب اعمال ادا ہوں گے، نہ پہلے ہوں نہ اتنے لیٹ ہوں کہ امام صاحب دوسرا عمل شروع کر لیں. رکوع اور سجدہ اطمینان سے کیجئے، ذرا غور سے سنیے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات مسجد میں تشریف لائے. فدخل رجل، آپ تشریف فرما ہو گئے صحابہ کے درمیان، ایک آدمی آیا، فصلى، اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم على النبی، اور پھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فرد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سلام کا جواب دیا. فقال، اور فرمایا، ارجع فصل فانک لم تصل، جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، جو تم نے پڑھی ہے وہ نہ پڑھی جیسے. ایک مرتبہ ایسے ہوا، وہ دوبارہ پڑھ کے آیا, پھر آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ واپس دوبارہ نماز پڑھو. پھر تیسری مرتبہ ایسے ہوا, تیسری دفعہ یا اس کے بعد وہ عرض کرنے لگا علمنی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے کیسے میں نماز پڑھوں, میں بار بار پڑھ رہا ہوں اور حاضر ہو رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں واپس جاؤ نماز پڑھو. فقال, حضور نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ, جب نماز کے لیے اذان کی آواز آئے, فاسبغ الوضوء, اچھی طرح سے وضو کر, ثم استقبل القبلہ, پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو, فکبر, پھر تکبیر کہے, ثم اقرا, پھر قرات کر, مما تیسر معک من القرآن, جو قرآن کریم تجھے آتا ہے جتنا آتا ہے پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے, ثم مرکع حتا تطمئن راکعا, پھر رکوع کر اور پورے اطمینان سے رکوع کر, ثم مرفع حتا تستوی قائما, پھر سر اٹھا اور کمر پوری طرح سے اس طرح سے سیدھی کر کہ تو صحیح طور پر برابر کھڑا ہو گیا ہے, تھوڑا سا سر اٹھا کر سجدے میں مت جا, ثم مسجد, پھر سجدے کے لیے جا, حتا تطمئن ساجدا, یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ تو سجدہ کرے, ثم مرفع, پھر سجدے سے سر اٹھا, حتا تطمئن جالسا, اطمینان سے بیٹھ جا, بیٹھ جا, ثم مسجد, پھر سجدہ کر, حتا تطمئن ساجدا, یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کرے, ثم مرفع حتا تطمئن جالسا, ثم مرفع حتا تستوی قائما, پھر اگر رکعت دو ہیں تو اطمینان سے بیٹھ جا, اور اگر پہلی پڑی تھی تو پھر اطمینان سے کھڑا ہو جا, ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا, یہ ترتیب ساری نماز میں برقرار رکھے گا تب تیری نماز ایسی ہوگی جو اللہ کے ہاں قبول. رکوع میں سکمر سیدھی کرنا, سر نہ اونچا رہے ہو نہ نیچے ہو, سر نہ اونچا ہو نہ نیچے ہو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا اذا رکع, اللہ کے حبیب جب سجدہ رکوع کرتے تھے, لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ, نہ کمر سے سر اونچا رکھتے تھے اور نہ کمر سے سر نیچا رکھتے تھے, ولیکن بین ذالک, درمیان میں ہوتا تھا, کمر اور سر بالکل برابر ہوتے تھے. اور میں آخر میں یہ حدیث سنائے بغیر نہیں رہ سکتا, مجھے احساس ہے وقت وہ نماز کے لیے جو وقت متعین ہے اس میں کم ٹائم رہ گیا, لیکن یہ حدیث غور سے سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ, بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. یا رسول اللہ نماز میں چوری؟ قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز سے کیسے چوری کرتا ہے, نماز میں کیسے چوری؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا, جو رکوع کو اطمینان سے مکمل نہیں کرتا اور سجدے کو اطمینان سے مکمل نہیں کرتا, رکوع کے بعد ذرا سی کمر سیدھی کرتا ہے اور پھٹ سجدے میں چلا جاتا ہے, اور سجدے میں ذرا سی کمر سیدھی کرتا ہے اور فوراً دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے, ایسا شخص نماز میں چوری کرنے والا ہے اور بدترین چور ہے. تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں اس کا خیال رکھیں, رکوع کے بعد کمر سیدھی کریں, کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں, اور اکیلے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سے کلمات پڑھا کرتے تھے, حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء کل شیء, یہ حدیث کے الفاظ. اور دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھ کر اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واسترنی وارفعنی وقدر لی الخیر, یہ دعا پڑھا کرتے تھے. جتنا ٹائم رکوع میں لگ رہا ہے اتنا قیام میں لگ رہا ہے, اور جتنا ٹائم ایک سجدے میں لگ رہا ہے دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں لگ رہا ہے, یہ تعلیم ہے اللہ کے حبیب کی. تو خدا کے لیے جب ہم اہتمام کر کے نماز کے لیے آتے ہیں مسجد میں,
تو کم از کم اپنی نمازوں کو درست کریں. اور رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت سے حضور نے روک دیا ہے. علاوہ انی نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا, خبردار مجھے رکوع کے دوران اور سجدے کے دوران تلاوت قرآن کرنے سے روک دیا گیا ہے. ہاں مسنون دعائیں رکوع میں سجدے میں پڑھ سکتے ہیں, اور قرآنی دعائیں قعدہ اخیرہ میں سلام پھیرنے سے پہلے مانگ سکتے ہیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے پڑھنا یہ مستحب ہے. سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں ممکنہ حد تک قبلہ رخ رکھنا سنت ہے. تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہیں تو انگوٹا اور تین انگلیوں کے حلقے سے, انگوٹھے کو تین انگلیوں کے حلقے سے ملا کر شہادت کی انگلی اٹھانا, اور پھر حلقہ اسی طرح آخر دم تک رکھنا سلام پھیرنے تک, اور انگلی نیچے کر لینا, یہ سرکار کی سنت ہے. نماز میں کھنگورے مارتے رہنا اور کھجلی کرتے رہنا اس سے بعد رہنا چاہیے. ہمارے ایک بزرگ تھے استاد, وہ کہا کرتے تھے کہ دو بیماریاں لوگوں میں نماز کے دوران بہت ہیں, ایک کھنگورا بالجہر اور دوسرے کھرگ فی الصلاہ. ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ دونوں عمل جو ہیں یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہیں. دھیان نماز میں رہے, اس کے لیے خیال آنا اور خیال لانا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, فرق سمجھیں. خیال آنا اور چیز ہے, اس پر کسی کو کنٹرول نہیں, خیالات لانے سے گریز کریں. اور خیالات مرکوز کرنے کے لیے الفاظ نماز کے ترجمے کو یاد کریں, الفاظ پر دھیان کریں, اور نماز کے دوران نگاہیں سجدے کی جگہ رکوع میں پاؤں پر اور قیام میں گود میں جمائے رکھیں. ایسا کرنے سے نماز میں توجہ اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے. غیر موقعہ سنتیں موقعہ سنتوں کی طرح پڑھ لیں تب بھی درست ہیں, لیکن اگر دو رکعت پڑھ کر نفلوں کی طرح آخر تک التحیات پڑھی, یوم یقوم الحساب تک, اور سلام نہیں پھیرا, اور تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کر کے دو رکعتیں پھر مکمل کر لیں, غیر موقعہ سنتیں چار عصر سے پہلے اور چار عشاء سے پہلے اس طرح سے پڑھ لیں تب بھی درست ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.